أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات على محمد وعلى محمد. اللہ محترم، ہماری گفتگو جو کل شب سے شروع ہوئی ہے، اس کا موضوع ہے نوجوانوں کی دینی تربیت اور عصر حاضر کے تقاضے. آج اس میں عیسیٰ علیہ ثواب کی ایک مجلس بھی شامل ہو گئی، لیکن ہم پہلے ہی جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق تعلیم اور تربیت سے ہے، اور دنیاوی اور اخروی نجات سے. اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. خدا بند عالم کا ارشاد ہے: یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہ آگ جو بھڑکے گی وہ پتھر اور انسان کے ذریعے بھڑکے گی، یعنی جہنم کی آگ. اور اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور کل میں عرض کر رہا تھا کہ گھر والوں میں سر فہرست اولاد ہیں، تو اولاد کی کس طرح تربیت کی جائے کہ قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے خلاف مقدمہ نہ کرے. پھر میں نے عرض کیا کہ اولاد بھی مقدمہ کرے گی، اور اولاد یہ مطالبہ کرے گی خدا سے کہ بارِ الٰہی، یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا. اور والدین حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کو کھلایا اور پلایا اور اتنا بڑا کر دیا، پھر بھی یہ ہمارے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں. تو وہ کہیں گے ہاں، آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے، ایک آخرت بھی ہے، ایک حساب و کتاب بھی ہے، ایک ریوارڈ اور پنش بھی ہے، جنت اور جہنم بھی ہے. یہ تو آپ نے کبھی نہیں بتایا. دنیا کے بارے میں تو بہت الرٹ تھے آپ، دنیا کے بارے میں بہت ایکٹیو تھے، دنیا کے بارے میں بہت فکر مند تھے، ہماری دنیا کے بارے میں، اولاد کی دنیا کے بارے میں. والدین بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہو. جس طرح اسکول بھیجنے کے معاملے میں آپ اٹینٹیو تھے، مسجد بھیجنے کے معاملے میں بھی ہوتے، جس طرح اپنے معاملے میں آپ نیکی انجام دے رہے تھے، بچوں سے نہیں کہتے کہ آپ بھی اس نیکی کو انجام دیں. بہت سی مائیں خود تو حجاب کرتی ہیں، بچیوں سے نہیں کہتی ہیں کہ وہ حجاب کریں. تو ایسے والدین کے جو اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، یعنی دینی تربیت کا خیال نہیں رکھتے، قیامت کے دن یہی اولاد ان کے خلاف مقدمہ کرے گی، اولاد خود مقدمہ کرے گی. اور یہی اولاد آخرت میں انسان کے کام بھی آئے گی. یہ اولاد ایک ذخیرہ آخرت بھی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس بھی شامل ہو گئی ہے. لہذا ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر نے فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. ایک انسان مر گیا، اب وہ خود کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا. دوسرے لوگ اصال ثواب کرتے تو اور بات ہے، اس کا اپنا کھاتا کلوز ہو گیا، اب اس میں خود اضافہ نہیں کر سکتا، الا ثلاث، مگر تین ہیڈز کھلے ہوئے ہیں۔ پہلا ہیڈ ہے صدقت جاریہ، کہ صدقہ جاریہ اگر انسان اس دنیا میں کر کے جائے، مسجد تعمیر کر دی، مدرسہ تعمیر کر دیا، امام بارگاہ تعمیر کر دی، پہلے زمانے میں لوگ کنواں کھدوا دیا کرتے تھے، آج آپ کنواں کی جگہ کولر لگوا دیں، گئیں واٹر کولر لگا دیں، ٹھنڈا پانی لوگ پیتے رہیں گے، جب تک وہ نیک عمل ہوتا رہے گا اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اس امام بارگاہ کو تعمیر کرنے میں جتنے لوگ شریک ہوں گے ان میں سے بہت سے لوگ دنیا سے گزر گئے ہوں گے، لیکن جب تک یہاں مجلس عزا برپا ہوتی رہے گی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ او علم ینتفع به الناس، یا ایک انسان وہ علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ انسان اس دنیا سے چلا گیا لیکن ایسا علمی کام کر کے گیا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے لیکن اس کے علم سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی۔ علم نافع، علم کی ڈیفینیشن یہی ہے، ہر طرح کی انفارمیشن کا نام علم نہیں ہے اسلام میں، علم سے مراد وہ ہے جو علم نافع ہو، یوزفل نالج فار دا سوسائٹی، کہ جو معاشرے کے لیے مفید ہو۔ اگر کوئی انسان کوئی ایسا عمل کر کے جائے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی معاشرے کو فائدہ پہنچتا رہے تو بے شک وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ارسطو افلاطون آج تو دنیا میں نہیں، مولا علی آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن نہج البلاغہ موجود ہے، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے دانش مند دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کا علم موجود ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں العلماء باقون ما بقی بہ الدہر، کہ علماء زندہ ہیں جب تک کہ یہ زمین و آسمان قائم ہیں، اہل علم زندہ ہیں۔ تو انسان کوئی ایسا عمل انجام دے، کوئی ایسا علمی کام کر کے اگر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے علم سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا رہے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور تیسرا، اور تیسرا ہیڈ یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، انسان اولاد صالح چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کرے۔ اولاد صالح، نیک اولاد، نیک اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم لوگ دعا کرواتے ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، مسجدوں میں دعا ہو رہی ہے، یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما، نرینہ یعنی میل چائلڈ، زرینہ ہو جائے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح دعا کرو، اللہم ارزقنا اولادا صالحا، اے اللہ صالح اولاد قرار دے، صالح اولاد۔ اولاد صالح جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی طرح ہے۔ اولاد صالح اگر اپنے والدین کے لیے بھی نیکی کرے تو کیا بات ہے، والدین کے لیے صالح ثواب کرے، والدین کے لیے نمازیں پڑھے، والدین کے لیے روزے رکھے، والدین کے لیے حج اور عمرہ کروائے، والدین کے لیے زیارت کرے، کہ مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑا سا خیال رکھنے کی بات ہے۔ بعض اوقات تو آپ کو کچھ ایڈیشنل ایکٹیویٹی کرنی بھی نہیں ہوتی، آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ نیت کریں کہ میں اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے زیارت کر رہا ہوں، آپ طواف کر رہے ہیں، نیت کریں کہ میں اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں، آپ شب جمعہ زیارت امام حسین پڑھ رہے ہیں، یہ نیت کریں کہ میں زیارت امام حسین بجا لاتا ہوں اپنی جانب سے، والدین کی جانب سے، مرحومین کی جانب سے، سنت قربتا اللہ، وہ ایک ہی زیارت پڑھی آپ نے، والدین کو مرحومین کو شامل کر دوں، اور ان کے لیے ایڈیشنل پڑھ دیں، ایکسکلوسیو پڑھ دیں تو کیا بات ہے، ہے نا؟ تو اپنی نیکیوں میں والدین کو شامل کر لیں۔ شامل نہ بھی کریں اگر، اگر اولاد والدین کے لیے کوئی ایکسکلوسیو نیکی نہ بھی کرے تو بھی اگر اولاد اپنی نماز پڑھ رہی ہے واجب نماز، اپنے روزے رکھ رہی ہے، تو بھی اس کی نیکی کا ایک حصہ والدین کو ملے گا، کیونکہ والدین کی تربیت کے نتیجے میں اولاد نیکی کر رہی ہے۔ اور اور یہ اسلام کا ایک جنرل پرنسپل ہے کہ کوئی بھی کسی نیکی کے لیے موٹیویٹ کرے کسی کو تو وہ اس سب نیکی انجام دے گا, تو موٹیویشن کرنے والے کو بھی, موٹیویٹ کرنے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو والدین تو مسلسل موٹیویٹ کرتے ہیں, والدین تو مسلسل تربیت کرتے ہیں. اگر والدین کی صحیح تربیت نہ ہو تو اولاد نیکی کہاں کر سکتی ہے بھلا؟ تو اولاد کا صالح ہونا ضروری ہے. ہمارا موضوع اصل میں یہ ہے کہ کیسے تربیت کی جائے کہ اولاد صالح ہو. کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کی, آج بھی دو تین ایسی حدیثیں جو واقعی مارکت الاعرا ہیں. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پر. دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اولاد کو اصل میں اپنے دین کی طرف لے جاتے ہیں, اور حدیث پیغمبر کی ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, ایک دوسری عبارت کے ساتھ بھی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ اس حدیث کو اس طرح پڑھتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام, حدیث میں اسلام لکھا ہوا نہیں لیکن فطرت کا معنی اسلام, کیونکہ اسلام ہی دین فطرت ہے. لہذا پیغمبر نے لفظ اسلام استعمال نہیں کیا, ضرورت نہیں ہے اس کی. کل مولود مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویوجسانہ, یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں, والدین بنا دیتے ہیں. سارے والدین اگر یہودی ہوں گے تو بچے کو یہودی بنا دیں گے, عیسائی ہوں گے تو عیسائی بنا دیں گے, مسلمان ہوں گے مسلمان بنا دیں گے. زیادہ تر 90% سے زیادہ لوگوں کا جو دین چل رہا ہے اس وقت وہ دین آبائی ہے, باپ باپ ماں کا دین. جس گھرانے میں پیدا ہو گئے اسی گھرانے کے ہو, یہودی کا بچہ یہودی, عیسائی کا بچہ عیسائی, ہندو کا بچہ ہندو, مسلمان کا بچہ مسلمان, مسلمانوں میں بھی شیعہ کا بچہ شیعہ, سنی کا بچہ سنی, وہابی کا بچہ وہابی, سانپ کا بچہ سانپ. یہ چل رہا ہے نا فارمولا, اس طرح سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے. اس طرح ایک مذہب کے ماننے والوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اسی مذہب میں آ جاتے ہیں ظاہر ہے خود بخود. لیکن اگر ان کو فطرت کے مطابق تربیت دی جائے تو یہ اسلام کے سوا کہیں نہیں جائیں گے. اگر ان کی تربیت فطرت کے عین مطابق ہو تو فطرت انسانی سوائے توحید کے, سوائے خدا پرستی کے کہیں اور نہیں جاتی. آج انسان کافی پڑھا لکھا ہو گیا, ہم 21st century میں آ گئے. آپ کسی بھی مذہب کے پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم شرک کرتے ہیں. آپ کسی ہندو سے بات کریں کہ یہ بت جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں آپ کے مندر میں تو از اٹ یور کریٹر, از اٹ یور سسٹینر, یہ تمہارا خالق ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم نے اس کو پیدا کیا, تم نے اس کو بنایا یا اس نے تمہیں بنایا, وہ کہیں گے نہیں ہم نے اس کو بنایا ہے, یہ خدا نہیں, یہ خدا نہیں ہے. پھر خدا تو ہوا ہے ایک, خدا تو ایک ہی ہے, یہ کیا, یہ اصل میں خدا انسانوں کے ہدایت کے لیے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوا, تو دس از ون آف ہز امیج, یہ اس کی ایک تشریح شبی ہے. کبھی ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ یہ بت خدا ہے, کیونکہ انسان جب باشعور ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, تو سمجھ جاتا ہے کہ اصل میں توحید کے علاوہ کوئی اور تصور کائنات انسان کی فطرت قبول نہیں کرتی. اور اگر ان کے مذہب میں ایسی کوئی بات ہے بھی, فرض کریں کرسچینٹی میں ٹرینیٹی کا کانسیپٹ, تسلیس, دی فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ مادر اللہ, آپ ان سے پوچھیں یہ کیا ہے بھائی, تین خدا ہیں کیا؟ کہتے ہیں تین نہیں ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے, میتھمیٹکس نہیں ہے یہ, پھر کیا ہے؟ وہ ہمیشہ یہ بتائیں گے کہ اصل میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, دس از ناٹ میتھمیٹکس. پھر کیا ہے, پھر کوئی مثال دے دیں گے اچھی سی, مثلا بہت اچھی سی مثال وہ دیتے ہیں ایک, ایک سورج ہے، ایک روشنی ہے، ایک اس کی حرارت ہے، یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے. کبھی ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ ہم شرک کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی عقل شرک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں ایسے جاہل تو بہت سے لوگوں میں ہیں، مسلمانوں میں بھی مل جائیں گے آپ کو، جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں. تو انسان کو خدا نے پیدا کیا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ فطرت پر پیدا کیا، اور فطرت انسانی بہت پاک و پاکیزہ ہے. فطرت انسانی کے اندر عصمت ہے. انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں انسان کی روحیں عالم ملکوت میں فرشتوں کے ساتھ تھیں. عالم ملکوت میں انسان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. جب وہاں سے اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر فرشتوں والی صفات ہوتی ہیں. جو بچہ اپنے بچپنے سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے اندر فرشتوں والی صفات زیادہ ہوتی ہیں. اس کے اندر مکر نہیں ہوگا، اس کے اندر حسد نہیں ہوگا، اس کے اندر دشمنی نہیں ہوگی، بہت جلدی راضی ہو جائے گا، منافقت نہیں دکھائے گا. چھوٹے بچے کو آپ کہیں بیٹا ٹافی لوگے، اگر اس کا موڈ ہوگا لے لے گا، موڈ نہیں ہوگا نہیں لے گا. اس لیے کہ اس کی فطرت میں دوغلا پن نہیں ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ. یہ ہم اس کو سکھاتے ہیں، پھر ہم اس کو کہتے ہیں نہیں بیٹا ہر ایک سے ٹافی نہیں لیتے، ہر ایک سے نہیں لیتے. اچھا اب ہم نے بچے کو سکھایا ہے کہ ہر ایک سے نہیں لیتے. اب کسی نے کہا بچے کو یہ ٹافی لے لو، اب بچہ دل چاہ رہا ہے لینے کا لیکن کبھی ٹافی کو دیکھ رہا ہے، کبھی اپنی امی کو دیکھ رہا ہے، پھر ٹافی کو دیکھ رہا ہے، امی ادھر سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی ہیں، اگر لیا تو خیر نہیں ہے. پھر اندر سے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ ٹافی کھا لوں، لیکن اوپر سے کہتا ہے نہیں نہیں آنٹی میں ابھی کھا، ابھی میں نے ٹافی کھائی ہے. یہ کس نے سکھایا اس کو؟ اس کی فطرت میں یہ چیز نہیں تھی، اس کی فطرت میں دو رخی نہیں تھی، اس کی فطرت میں تو پاکیزگی تھی، اس کی فطرت تو ملکوتی تھی. اس کی فطرت میں یہ تھا کہ اگر ٹافی کھانے کا موڈ ہو رہا ہے تو لے لو، نہیں موڈ ہو رہا ہے نہیں لو. یہ فطرت انسانی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس دنیا میں وہ آیا ہے، فرشتوں کے درمیان رہ رہا تھا، وہاں سے آیا تھا. والدین نے کیا سکھایا اس کو؟ یہ سکھایا. پھر جب بڑا ہو جاتا ہے پھر آپ کسی سے پوچھتے ہیں چائے پئیں گے آپ؟ کہ نہیں نہیں ابھی پی کے آیا ہوں میں. بڑے ہونے کے بعد یہ عادت اور پختہ ہو جاتی کہ اندر کچھ اور باہر کچھ. سلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پڑھے. اگر ہم اس کی تربیت فطرت پر کر دیں، فطرت کے مطابق کر دیں، تو خود بخود یہ اسلام کی طرف جائے گا، خود بخود اس کی فطرت کے اندر توحید بھی آ جائے گی، پاکیزگی بھی آ جائے گی، ملکوتیت بھی آ جائے گی. یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت انسانی کا. جب انسان گناہ کرتا ہے، حرام کام کو انجام دیتا ہے، وہ فطرت سے دور ہو جاتا ہے. فطرت انسانی ظلم کو پسند نہیں کرتی، عدل کو پسند کرتی. فطرت انسانی شر کو پسند نہیں کرتی، خیر کو پسند کرتی. فطرت انسانی کمالات کی طرف مائل ہوتی ہے، فطرت انسانی کمالات کی طرف مائل ہوتی ہے. انسان کمالات کا خوگر ہوتا ہے تو وہ کمالات کی تلاش میں ہوتا ہے. اور کل میں نے عرض کیا کہ خود یہ تو انسان کے اندر خداوند عالم نے یہ پوٹینشیل رکھی ہے کہ وہ کمال کی طرف جائے، بس اس کو دو چیزیں چاہیے جو کل میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں. وہ دو چیزیں آپ پرووائڈ کر دیں، کمال کی طرف جائے گا وہ. تو فطرت انسانی کی تخلیق خدا نے اسی طرح کی. اور جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو فطرت سے دور ہو جاتا ہے، فطرت سے دور ہوتا ہے. پھر اگر توبہ کر لے تو واپس آ جاتا ہے فطرت کی طرف، پھر فطرت کی طرف واپس آ جاتا ہے. کیوں؟ ماہ رمضان کے آخر میں عید الفطر ہوتی. عید یعنی واپسی، لفظ عید کا مطلب واپسی، اور فطر یعنی فطرت، فطرت کی طرف واپسی. ایک مہینے تک روزہ رکھ کے، حرام سے بچ کے، تقوی اختیار کر کے، تلاوت قرآن کر کے، شب قدر سے فائدہ اٹھا کے، اب یہ انسان جو فطرت سے دور ہو گیا تھا دوبارہ فطرت کی طرف واپس آ گیا ہے. اب اس کو یہ حق ہے, ناؤ ہی ہیز رائٹ ٹو سیلیبریٹ ہز ریٹرن. اب اس کو حق ہے کہ یہ سیلیبریٹ کرے کہ میں اس فطرت کی طرف واپس آ چکا ہوں. اس سیلیبریشن کے لیے اللہ نے اس کے لیے ایک دن قرار دیا ہے, عید الفطر, دا ڈیٹ آف ریٹرن ٹو ہرس دی نیچر. اب کیا کہنا, انگریزی میں الفاظ نہیں ہے, نیچر, فطرت, قدرت سب ایک جیسے الفاظ ہیں. ایک ایسا لفظ جو قرآن میں ہے, حدیث میں, وہ ہے فطرت. تو فطرت انسانی پر اگر انسان کی تربیت ہو جائے تو کیا بات ہے. دوسری حدیث کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, نہج البلاغہ سے مولا کائنات کی وصیت نامے میں ہے یہ, اس کو اس کی صحیح عبارت سن لیں, صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پر. یہ مکتوب نمبر 31 ہے, نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں نا, خطبات, مکتوبات اور کلمات قصار. تو مکتوبات جو مولا کے خطوط ہیں تو اس میں مکتوب نمبر 31 ہے, جو ایک طویل وصیت نام ہے امیر المومنین کا. ایک مختصر وصیت نام ہے اور ایک طویل وصیت نام ہے. اس طویل وصیت نامے میں یہ فرماتے ہیں, وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ, ایک بچے کا جو دل ہوتا ہے وہ خالی زمین کی طرح ہوتا ہے. مَا أَلْقِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلْتُهُ, اور جو کچھ اس زمین میں ڈال دیا جائے وہ اس کو زمین اس کو قبول کر لیتی ہے. ایک بچے کا قلب اس خالی زمین کی طرح ہوتا ہے جس میں جو کچھ ڈال دیا جائے وہ دل قبول کر لیتا. فرماتے ہیں, فبادرتک بالادب, تو میں نے ادب سکھانے میں تمہیں جلدی دکھائی. میں نے جلدی دکھائی, کیوں؟ قبل ان یقسو قلبک, قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے. کیونکہ بچپنے میں جو بچے کا دل ہے وہ خالی زمین کی مانند ہے, اس خالی زمین میں آپ جو کچھ ڈال دیں گے وہ درخت, وہ زمین اس کو قبول کر لے گی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے, قساوت قلبی آ جاتی ہے, دل سخت ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ انسان گناہ کرتا ہے, حرام کام انجام دیتا ہے, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آتا, آنسو نہیں نکلتے. ہمارے یہاں دعائے کمیل ہوتی ہے تو آنسو نہیں نکلتے, پھر ہم کربلا کے مصائب پڑھتے ہیں تاکہ آنسو نکل آئے. دعائے ندبہ ہوتی ہے تو آنسو نہیں نکلتے. امام زمانہ کے فراق میں ہمارے آنسو نہیں نکلتے. زبان سے ہم کہہ رہے ہیں عزیز علیہ ان ارا الخلق ولا ترا, کہ مولا ہمارے لیے بہت سخت ہے کہ ہم ہر چیز کو تو دیکھ رہے ہیں, آپ کی زیارت سے محروم ہیں. زبان سے یہ جملے کہہ رہے ہیں لیکن دل میں وہ جو ایک تڑپ, فراق امام میں جو ایک مومن کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے اور فراق امام میں جو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے وہ نکل نہیں رہے, پھر ہم کربلا کے مصائب پڑھتے. کربلا کے مصائب تو چونکہ بچپن سے سنتے آئے ہیں اس لیے جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے آنسو نکل آتے ہیں. وہ آنسو اور ہیں, امام زمانہ کے فراق میں نکلنے والوں والے آنسو اور ہیں, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو آنسو نکلنے چاہیے وہ اور ہیں. یہ تینوں آنکھوں آنسو ایک ہی آنکھ سے نکل رہے ہیں لیکن تینوں الگ الگ کیٹیگری کے آنسو, اور تینوں اپنے اپنے موقع پر نکلنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے وہ سخت ہو گئے, قساوت قلبی آ جائے. تو بچپن ہی سے اگر ادب سکھا دیا جائے تو دل سخت ہونے سے پہلے اس بچے کی تربیت ہو جائے گی. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد. ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, الولد سید سبع سنین, بچہ 7 سال تک بادشاہ ہے, بادشاہ 7 سال تک سید ہے, سردار. الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین, اور 7 سال تک وہ غلام ہے اور 7 سال تک وزیر ہے. 7 سال تک وہ بادشاہ ہے, یعنی 7 سال تک جو کچھ وہ کہے اس کو برداشت کرو، 7 سال تک اس پہ جبر نہیں کرو، سمجھو وہ سردار ہے، وہ بادشاہ ہے اور تم اس کے غلام۔ اب طرح طرح کے اندیشہ ہے، دور دراز ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، 7 سال تو بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں 7 سال کا بچہ کافی تیز ہو جاتا ہے، کافی ہوشیار ہو جاتا ہے، یا 4 سال کے بچے ہوشیار ہو گئے، موبائل فون سے کھیلتے ہیں، ٹیب سے کھیلتے ہیں۔ دیکھیں بے شک موبائل فون سے کھیل رہا ہو، ٹیب سے کھیل رہا ہو، وہ اس کی ذہانت ہے، لیکن جو تربیت کے مراحل پیغمبر نے بیان کر دیے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ بہت خوبصورت بات ایک عالم دین نے کی، وہ کہتے ہیں یہ جو 7 سال تک وہ بادشاہ ہے نا، اس میں آپ اس کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کریں، یہ آپ کی تربیت کے لیے کہ 7 سال تک آپ ایک بچے کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں، کس طرح ہینڈل کرتے ہیں ایز اے بادشاہ، مار دھاڑ کے، دباؤ ڈال کے، پریشر ڈال کے نہیں، انسلٹ کر کے، ذلیل کر کے، اس کی حوصلہ شکنی کر کے، اس کی صلاحیتوں کو دبا کے، وہ کوئی سوال کر رہا ہے اس کو ڈسکریج کر کے، گھر میں بولتے رہتے ہو تم یہ کیا سوال ہے، خاموش رہا کرو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ بھئی آپ کو جواب نہیں آ رہا ہے اگر تو سیکھیں، یہ 7 سال تک ہمارے سیکھنے کی مدت ہے کہ ہماری ٹریننگ ہو جائے، ہمارے اندر وہ پیشنس پیدا ہو، صبر پیدا ہو، ضبط پیدا ہو، استقامت پیدا ہو کہ ہم بچے کی تربیت کر سکیں۔ دیکھیں آج کل جو مہنگے مہنگے اسکول ہیں نا، ان میں آپ بچوں کو داخلہ کروانے کے لیے لے کر جائیں تو ایک بچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک پیرنٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، بعض اوقات بچہ پاس ہو جاتا ہے، پیرنٹس فیل ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات بچہ پاس ہو جاتا ہے، پیرنٹس فیل ہو جاتے ہیں، اسکول والے نہیں لیتے ویسے بچے کو، جن کے پیرنٹس فیل ہو گئے ہوں انٹرویو میں، بتاتے نہیں ہیں پیرنٹس آ کے، لیکن یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی، پیرنٹس فیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اسکول والوں کا اپنا پروٹوکول ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بچہ تو ذہین ہے، یہ تو پڑھ سکتا ہے ہمارے اسکول میں، لیکن اس بچے کو پڑھانے کے لیے جو پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ یہ پوری نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نہیں پڑھا رہے۔ یعنی پیرنٹس کو انہوں نے ان ایلیجیبل قرار دے دیا بچوں کے بجائے، ان کے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے ویسے، یا اگر اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا بات کریں، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اسکول کو پیرنٹس کا انٹرویو نہیں لینا چاہیے، پیرنٹس کو اسکول کا انٹرویو لینا چاہیے کہ دیکھیں ہم اپنے بچے آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ ہمارے بچے کی تربیت اور تعلیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہیں رکھتے، الٹا آپ ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ ہم اپنی سب سے قیمتی چیز، ہم اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی اولاد آپ کے حوالے کر رہے ہیں، جب آپ اس کی تعلیم دیں گے، اس کو آپ اس کی تربیت کریں گے، جو بنانا ہے آپ بنائیں گے، تو جس کے حوالے ہم اپنا یہ متاع گراں کر رہے ہیں ہمیں اس کا انٹرویو لینا چاہیے نا کہ بھئی یہ اس قابل ہیں کہ جن کے حوالے ہم کریں، نہیں یا الٹی گنگا بہ رہی، وہ ہمارا انٹرویو لیں گے اور ان کے انٹرویو کا مدعا کچھ اور ہے، مدعا وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کی آمدنی کتنی ہے، ان کے ریسورسز کیا ہیں، وہ مختلف ہے، ظاہر ہے آج کل پتہ ہے آپ کو، تعلیم جو ہے وہ ایک کاروبار ہے، کہتے ہیں علم کتنی قیمتی شے ہے، یہ پرائیویٹ اسکول والوں سے پوچھو کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمت لگاتے ہیں وہ اس کی۔ تو پیغمبر فرما رہے 7 سال تک اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کرو جیسے کہ وہ بادشاہ ہے، ٹیز نہیں کرو، اور اپنے اندر یہ پیشنس پیدا کرو کہ اس کی تعلیم ہو سکے، اس کی تربیت ہو سکے۔ اس کے بعد 7 سال تک غلام کا کیا مطلب ہے؟ پٹائی کرو اس کی، نہیں پٹائی جب بھی نہیں کر سکتے، فزیکل ٹارچر بچے پر نہیں کر سکتے، ادب سکھانے کے لیے, ادب سکھانے کے لیے والدین کو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو مار سکتے ہیں. ادب سکھانے کے لیے والدین اپنے بچے کو مار بھی سکتے ہیں ادب سکھانے کے. اچھا, جب ہم کہتے ہیں مار سکتے ہیں تو ذہن میں پتہ نہیں کیا آ رہا ہے, کون سی والی مار. تو دیکھیں, اگر کسی بچے کو اس کے والدین نے اس طرح سے ہاتھ مارا کہ اس کا چہرہ یا اس کا جسم کا کوئی حصہ سرخ ہو گیا, تو والدین پر دیت واجب ہے. اگر کسی نے اس طرح اپنے بچے کو دوسروں کو چھوڑ دیں, وہ تو پھر کورٹ میں چلا جائے گا. اگر کسی نے اپنے بچے کو بھی اس طرح مارا کہ اس کے جسم میں نشان پڑ گیا, تو ماں باپ پر بھی دیت واجب ہے. اس طرح نہیں مار سکتے کہ بچے کے جسم میں نشان پڑ جائے. ادب سکھانے کے لیے ایک حد تک اس چیز کی اجازت ہے کہ کبھی بچے کو والدین مار سکتے ہیں, لیکن نشان نہیں پڑ سکتا, اتنی تیز نہیں مار سکتا, ہلکا سا کبھی, بہت ضروری ہو جائے, انسفریبل ہو جائے. 7 سال تک تو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ, کیونکہ یہ جو ابتدائی 7 سال ہے, اب تو بہت ایڈوانس ہو گئی ہے یہ سائنس کہ بچے کی جو ذہنی نشو نما ہے وہ ابتدائی 3 سال میں ہو جاتی ہے, 80% 3 سال میں ہو جاتی ہے, اور بالکل کم عمری میں ان کی جو ذہنی نشو نما ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے, فاسٹ ہوتی ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کو کس طرح ٹیکل کریں, بچوں کی تربیت کس طرح کریں, کس طرح تعلیم دیں, اور پھر 7 سال بعد ہم اس کو سختی کریں. سختی کا مطلب یہ ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, خاص پر واجب نہیں ہے, اگر بالغ نہیں ہے تو واجب نہیں ہے, تو واجب نہیں بھی ہے تو تھوڑی سی سختی کریں, پڑھو بھائی, نہ پڑھے تو اس کی قضا کروائیں. قرآن پڑھنے کے لیے اگر وہ سستی دکھا رہا ہے, تھوڑی سی سختی کریں, تھوڑی سی معمولی سی. 7 سال کے بعد 14 سال تک, 14 سال میں اس قابل ہو جائے وہ کہ وہ اگلے 7 سال تک ہمارا ایک اچھا وزیر مشیر بن سکے, 14 سال کے بعد وہ اس قابل ہو کہ ایک ہمارا اچھا مشیر بن سکے, ایک اچھا وزیر بن سکے, تو یہ جو مراحل بیان کیے گئے ہیں یہ مراحل آج تک ویلڈ ہیں, یہ نہ سمجھے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, پرانے ہو گئے, پرانے نہیں ہوئے, اب بھی ایسا ہی ہے, اب بھی آپ معلوم کریں. لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیوں آج جتنے اسکول ہیں جو جدید تعلیم کا نظام ہے اس کے اندر کہتے ہیں فزیکل پنشمنٹ از ناٹ الاؤڈ, ہے نا. ایک اور حدیث آپ کے اوپر میں عرض کروں اور آج کی بحث اسی میں ختم ہو جائے گی, اور یہ مولانا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے, اور ایک ایسی بات ہے جو آج کے اس جدید دور میں کوئی سنتا ہے, کوئی ماہر تعلیم اس جملے کو پڑھتا ہے مولا علی کے, حیران ہو جاتا ہے کہ کیا بات مولا نے کی اور کس زمانے میں کی. شاید اس زمانے کے لوگ اس جملے کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگاتے, آج کا انسان اس کو سمجھ رہا ہے. فرمایا, لا تقصروا اولادکم علی آدابکم, اپنی اولاد کو اپنے آداب پر مجبور نہ کرو, اپنی اولاد کو اپنے آداب پر, جس طرح تم نے پڑھا, تم نے سیکھا, تم نے اپنے زمانے میں جس طرح یہ چیزیں حاصل کی, وہی میتھڈ اپنی اولاد پر اختیار نہ کرو. فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرَ زَمَانِكُمْ, کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے علاوہ کسی اور زمانے کی مخلوق ہیں, تمہارے زمانے میں وہ زندگی نہیں گزاریں گے. جو ہماری اولاد ہیں وہ ان کی اصل زندگی شروع ہوگی ہمارے زمانے میں نہیں, ہمارے بعد. تو وہ طریقہ جس سے ہم گزر کے یہاں تک پہنچے وہ میتھڈ آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہے. اگر ہم پٹ پٹا کے یہاں تک پہنچے, اگر ہمارے اسکول میں صبح شام ڈنڈے چلتے تھے مولا بخش ہوا کرتا تھا، اور ہم چاہتے نہیں ہم اپنی اولاد کو ویسے ہی پڑھائیں گے، ویسے ہی سکھائیں گے، ویسے ہی تربیت کریں گے. ہمارے ابا نے بھی تو یہی کیا تھا، ہمارے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو وہ آج کل 3G اور 4G ہے نا، تو ہمارے یہاں تو 3G اس طرح تھی، ایک ابا جی، ایک اما جی، ایک ماسٹر جی بس. اور جہاں نیٹورک ذرا سا خراب ہوا، دو چماٹ پڑا، نیٹورک بالکل درست ہو جایا کرتا تھا. ہمارے زمانے میں تو اس طرح ہوتا تھا. اچھا وہ اگر ہوتا تھا تو وہ بھی غلط ہوتا تھا، لیکن چلے جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب بڑے ہونے کے بعد اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ اگر انہوں نے فرض کرے سختی بھی کی ہے، کبھی اگر انہوں نے ہمیں مارا بھی ہے اور خون بھی نکل آیا، اگر زخمی بھی ہو گئے، اگر نشان بھی پڑ گیا، تو کوئی بات نہیں، چونکہ ہمیں ادب اور احترام سکھانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اس لیے ہم ان کو معاف کرتے ہیں، خدا بھی ان کو معاف کرے. اولاد کو خود ہی یہ نیت کر لینی چاہیے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے، آئندہ زمانے کے لیے. آپ دیکھیے کتنی ایسی کتنے ایسے کیریئرز ہیں، کتنی ایسی برانچز آف نالج ہیں، کتنی ایسی ڈگریز ہیں یونیورسٹیز دے رہی ہیں کہ جو آج کے زمانے میں ویلڈ ہیں، آج کے زمانے میں ان کی ایک مارکیٹ ہے. لیکن آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد ان کی وہ مارکیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں پڑھاتے، ممکن ہم نے خود پڑھا ہو، لیکن ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں پڑھاتے. ہم کہیں نہیں دیکھو اس کا اسکوپ نہیں ہے، 10 سال بعد اس یہ فیلڈ ختم ہو جائے گی، 25 سال کے بعد اس ڈگری کی ویلیو نہیں رہے گی. تو اگر ہم اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں، کیریئر پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں نا کہ 25 سال بعد جب یہ بچہ اپنے پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو اس وقت اس کو کس قسم کے نالج کی ضرورت ہوگی، اس وقت اس کو کس قسم کی ڈگری کی ضرورت ہوگی، تاکہ اس وقت یہ مارکیٹ سے آؤٹ ڈیٹ نہ ہو. تو دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی یہ بات پیش نظر رکھیں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ مستقبل میں زندگی گزارنے کے لیے. ان کی تعلیم و تربیت ان خطوط پہ ہونی چاہیے کہ جو یہ مستقبل کے چیلنجز کو قبول کر سکے، ان کا رسپانس دے سکے. اگر اس انداز میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو آپ دیکھیں ہمارے یہ بچے انشاءاللہ مستقبل میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد. بس آج کی بحث کو یہیں روکتے ہیں کہ والدین کی بہت بھاری ذمہ داری، ماں باپ کی بہت بھاری ذمہ داری. کل میں اشارہ کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے سیرت فرزندہا از امہات، گوہر صدق و صفا از امہات. کہ اولاد کی جو سیرت ہوتی ہے وہ اس کی ماں سے بنتی ہے، اور بچوں کے اندر جو صدق و صفا کا گوہر پیدا ہوتا ہے یا جوہر پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کی ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس کی ماں کا بہت رول ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ اسی لیے مولا علی نے کہا تھا کہ میں ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں میری شجاعت کا وارث پیدا. جناب عقیل نے کہا کہ آپ بنو کلاب میں شادی کریں. بنو کلاب، شجاعت تو بنی ہاشم کی بھی بہت مشہور تھی، لیکن بنو ہاشم کے علاوہ بھی اور قبیلے ایسے تھے جن کی شجاعت مشہور تھی. ایک بنو کلاب تھے کہ بنو کلاب کے لوگ بہت شجاع تھے. اور اس کے بعد مولا علی نے شادی کی جس خاتون سے، ان کا نام فاطمہ کلابیہ تھا، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ. لیکن جب وہ شادی ہو کر آئیں مولا کے گھر میں تو انہوں نے بچوں سے کہا، بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تو اس گھرانے کی کنیز بن کے آئی ہوں. اور مجھے فاطمہ نہیں کہا کرو. آپ نے کہا مجھے فاطمہ کہہ کے نہیں پکارا کرو. میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں جب فاطمہ کا نام لیا جائے تو ذہن میں جناب سیدہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے. خدا نے ان کو پے در پے چار بیٹے دی, چار بیٹے, جس کی وجہ سے ان کو ام البنین کہا جانے لگا. ام البنین بیٹوں کی ماں, ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں. چار بیٹے ان کے تھے اور اس خاتون نے جن کی خدمات ہیں کہ چار کے چار بیٹے کربلا میں تھے, چار کے چار یعنی جناب عباس اور ان کے تین بھائی اور جناب ام البنین مدینے میں تھی, کربلا میں نہیں تھی. جناب ام البنین مدینے میں تھی, چاروں فرزند کربلا میں تھے. اور ہم جناب عباس کے مصائب تو بیان کرتے ہیں کچھ نہ کچھ, ظاہر ہے. ایک دن بھی ہم نے منسوب مخصوص کیا ہوا ہے مولا عباس سے, لیکن ان کے بھائیوں کا تذکرہ نہیں کرتے نا. جناب عباس اور ان کے باقی تین بھائی وہ امام حسین کے بھائی ہیں نا, والد تو ایک ہی. جناب عباس سب سے بڑے تھے, جن کی عمر 34 سال 36 سال میکسیمم 37 سال بتائی جاتی, باقی سارے بھائی ان سے چھوٹے تھے. اور جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ 19 سال کا تھا. تو جناب علی اکبر کے ساتھ ہی ہوئے وہ بھی. اس طرح جناب عباس نے اپنے تینوں بھائیوں کو آمادہ کیا, تیار کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو سب سے پہلے مجھے جانا چاہیے میدان میں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں میرے سامنے میدان میں جاؤ اور داد شجاعت دو اور فرزند رسول پر اپنی جان قربان کرو اور میں اپنے سینے پر تمہاری شہادت کا دکھ غم برداشت کروں, اس لیے پہلے تم جاؤ. اور ان کے تینوں بھائی ایک ایک کر کے امام حسین سے اجازت لے کر میدان میں گئے اور ایک سے بڑھ کے ایک. جناب عباس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا, وہ تو قمر بنی ہاشم تھے, بنی ہاشم کا چاند. اس قدر خوبصورت تھے, اس قدر وجیہ تھے. آپ کا قد ایسا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ خط کھینچتا تھا. ایسے ہی ان کے بھائی تھے, ایسے ان کے بھائی تھے. ایک ایک بھائی کو آپ نے میدان میں بھیجا اور ایک ایک بھائی کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اس کے بعد امام حسین سے آگے کہتے ہیں کہ مولا آپ اس غلام کو اجازت دے دیجیے. ایک نہیں کئی مرتبہ جناب عباس آئے اور ہر مرتبہ امام حسین نے یہی کہا کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تمہیں کیسے اجازت دے رہے. اور اس کے بعد آخری مرتبہ کہ جب حسین کا کوئی ساتھی باقی نہ بچا, انصار عوام کے ساتھ ساتھ عائزہ بھی چلے گئے, تو ایک مرتبہ جناب عباس پھر آتے ہیں اور وہی سوال کرتے ہیں کہ اس غلام کو اجازت دیجئے کہ وہ بھی میدان میں جائے. اور ایک مرتبہ حسین وہی جملہ دہراتے ہیں کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اب جناب عباس کہتے ہیں کہ مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کے میں علمدار ہوں, وہ لشکر کہاں ہے جس کے میں علمدار ہوں. تو امام حسین کہتے ہیں کہ بھائی کچھ پانی کی سبیل کر لو. اور جناب عباس ایک مرتبہ اس خیمے میں آتے ہیں کہ جس میں مشکیزے رکھے ہوئے تھے, تو دیکھتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مشکیزے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں تاکہ مشکیزے کی نمی سے کچھ اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کریں. اللہ بھائی کیا گزری مولا عباس کے سینے پہ. ایک مرتبہ مشک لے کے نکلے اور میدان کی طرف گئے, ترائی کی طرف بڑھے. یہ نہ سمجھے جناب عباس نے جنگ نہیں کی. ہاں جناب عباس نے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح جناب علی اکبر نے کی, جس طرح اون محمد نے کی, جس طرح جناب قاسم نے کی, لیکن وہ ترائی, وہ نہر جس پہ کم از کم 5,000 اور زیادہ سے زیادہ 10,000 کی فوج لگی ہوئی تھی, حفاظت کے لیے، تو جناب عباس نے بغیر جنگ کے وہ ترائی پہ قبضہ کر لیا؟ نہیں، آپ نے اپنی تلوار چلائی اور اس کے بعد نہر پہ قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد گھوڑے سمیت نہر میں اتر گئے، اور اترنے کے بعد اطمینان کے ساتھ مشک کو پر کیا، اور مشک کو پر کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں چلو میں پانی لیا، چلو میں پانی لیا، شاید پینا چاہتے تھے۔ میں کہتا ہوں نہیں، جناب عباس کے شان وفا کے خلاف ہے یہ بات کہ عباس پانی پینے کا ارادہ بھی کریں، یا حسین کی پیاس یاد آ جائے، یا سکینہ کی پیاس یاد آ جائے، یا علی اصغر کی پیاس یاد آ جائے۔ نہیں، اگر جناب عباس سے چلو میں پانی لیا ہوگا تو یہ دکھانے کے لیے لیا ہوگا کہ اے شامیوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری اور تمہاری جنگ اس پانی کے اوپر ہے؟ دیکھو آج یہ پانی علی کے لال کے قبضے میں ہے، اگر چھڑا سکتے ہو تو چھڑا لو۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ پانی کو فرات کے منہ پہ دے مارا، اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ تو پانی پی لے، لیکن گھوڑا بھی عباس کا گھوڑا ہے، گھوڑا بھی وفادار ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس کی طرف دیکھا، اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا، اور پانی سے منہ ہٹا لیا۔ جناب عباس ایک مرتبہ نہر سے واپس نکل کر آئے، اور آنے کے بعد اب ان کی ایک ہی خواہش ہے، اب ایک ہی خواہش ہے کسی طرح یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، کسی طرح یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ اور عمر سعد کا حکم ہے کہ پانی نہ پہنچنے پائے، ننھے ننھے بچے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، علم آ رہا ہے، دور سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک ظالم نکل کے آتا ہے کمین گاہ سے، جناب عباس کے بازو پہ حملہ کرتا ہے، ایک بازو قطع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں واللہ ان قطع تم یمینی، خدا کی قسم تم نے میرا دایاں بازو جدا کر دیا، لیکن میں اس کے باوجود حق کی نصرت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ جناب عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک اور ظالم نکل کے آتا ہے، دوسرے بازو کو قطع کر دیتا ہے۔ جناب عباس مسکینے کو سینے سے لگاتے ہیں اور دانت سے تسمے کو تھامتے ہیں، اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ ایک تیر اس طرح آیا کہ مشک کو چھیدتا ہوا جناب عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب جو تیر کا پیوست ہونا تھا، پانی بہنا شروع ہوا، جناب عباس کے حوصلے بھی بہنا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو واپس ترائی کی طرف موڑا، اور ایک مرتبہ ترائی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک ظالم آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے جناب عباس کے سر پہ گرز سے وار کیا۔ اب جس کے دونوں بازو سلامت نہ ہو، وہ کس طرح زمین پر آئے؟ جناب عباس زمین پہ تشریف لائے، ادھر حسین وہاں سے چلے، فرمایا الان انکسر زہری، میرے بعد تمہارے میرے بھائی تمہارے بعد کمر ٹوٹ گئی۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہاتھ ایک ہاتھ کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ کو اٹھایا، جناب عباس کے پاس پہنچے۔ یہ وہ منظر ہے جس کو مدینے میں جناب ام البنین یاد کرتی ہیں۔ جناب ام البنین کے مرثیے تاریخ میں مشہور ہیں، جناب ام البنین کبھی قبر سیدہ پہ جاتی ہیں، جنت البقیع میں جا کے مرثیہ پڑھتی ہیں، جناب سیدہ کو پرسہ دیتی ہیں، کبھی کہتی ہیں مجھے بتانے والے نے یہ بتایا، کبھی کہتی ہے مجھے بتانے والے نے یہ بتایا کہ میرے عباس کے سر پہ گر سے وار کیا گیا، لیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جس وقت میرے لال کے سر پہ گر سے وار کیا گیا، اس وقت اس کے بازو سلامت نہیں تھے، اگر اس کے بازو سلامت ہوتے پھر میں دیکھتی کون میرے لال کے سر پہ گر سے حملہ کر سکتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارہ اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، جس مرحومہ کی اصال ثواب کے لیے مجلس ادا برپا کی گئی ہے، اس میں لیے اذا کا ثواب اور تلاوت قرآن کریم کا ثواب ان کی روح کو اصال فرما، بارہ اللہ ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو مرحومہ کے لیے نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دعاؤں کو ان کے حق مستجاب فرما، جو نیکیاں انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دی انہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ان کی قبر کو روشن و منور فرما، حشرات الارض اور عذاب قبر سے محفوظ فرما، بروز حشر شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرما، اس روئے زمین کو دل صاف سے پر کرنے کے لیے، شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کی ظہور میں تاجر فرما، ہم سب کی امام علیہ السلام کے انصار روان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔